گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے, تم مجھ پر درود پڑھو, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مفتی فیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. حضور, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, یہاں پر بھی اور بالخصوص حرم پاک کے اندر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک تو وہاں دو نیتیں ہو جاتی ہیں کہ بھائی رمضان شریف میں بھی اور حرمین شریف میں کے اندر جو ہے میرا صدقہ فطر یا زکوٰۃ ادا ہو جائے, تو وہ کسی ادارے کو دے دیتے ہیں, مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کے کسی ذمہ دار کو دے دیا. یہاں پر بھی لوگ رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ فطرے وغیرہ دعوت اسلامی کو یا کسی اور ادارے کو دے رہے ہو, تو نیت یہ ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں ادا ہو جائے. حالانکہ وہ جس کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو تو نہیں دے رہے ہوتے, وہ ادارے کو دیتے ہیں اور ادارہ آگے پھر شرع فقیر تک پہنچاتا ہے. تو وہ پہنچانے میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دن لگتے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ رمضان گزر بھی جاتا ہو بعض لوگوں کی جو آخری دنوں میں دیتے ہوں گے, تو کیا ایسی صورت میں ان کو رمضان المبارک میں دینے کا ثواب ملے گا یا نہیں؟
دیکھیں, اصل صدقہ تو جب مستحق تک پہنچے گا تو آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے,
دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ نیت بندے نے کی صدقہ نکالنے کی, صدقہ نکال دیا تو یہ بھی بہرحال ایک نیکی ہے اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے. لیکن جو صدقے کی ادائیگی کا اطلاق اس پر آئے گا کہ جب وہ صدقہ مستحق تک پہنچ جائے گا. تو اگر کسی ادارے کو دیا تو ادارہ گویا کہ ہماری جانب سے وکیل ہوتا ہے ادا کرنے کا. جب تک ادارہ ادا نہیں کرے گا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا. اسی لیے اگر آپ نے کسی کو دیا ادا کرنے کے لیے اور اس سے وہ رقم ضائع ہو گئی, تو اب آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ نہیں جناب جو ہے میں نے تو دے دیا تھا. نہیں, ہاں ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر اس شخص کے اوپر یا اس ادارے پر تاوان آئے اور وہ آپ کو ادا کرے, لیکن بہرحال آپ کو زکوٰۃ یا تو اس سے تاوان والی صورت بنے گی تو اس سے لے کر یا اس کو دوبارہ اجازت دے کر ادا کروانی ہوگی, یا اگر تاوان والی صورت نہیں ہے تو پھر بہرحال خود آپ کو اپنے پیسوں سے بھی ادا دوبارہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر کرنا ہوگا. تو ادائیگی کا اطلاق اسی وقت آئے گا کہ جب وہ چیز مستحق کے زکوٰۃ تک پہنچ جائے. تو اب بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ فطرہ خاص طور پر یوں ہی حرم پاک میں حرم مدینہ کے اندر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ جو ہے وہ ہم ثواب حاصل کر سکیں, اور یوں ہی جو ہے وہ جمعۃ المبارک کے دن دینے کا اہتمام ہوتا ہے. تو اب اگر آپ کسی ایسی جگہ دے رہے ہیں جہاں پر وہ اسی وقت مستحق تک پہنچ کر صدقہ اپنے محل کو پہنچ رہا ہے, صدقہ ادائیگی تک پہنچ رہا ہے, تو یقیناً آپ کو رمضان کا بھی ثواب ملے گا. جمعے کے دن بھیجیں گے, جمعے کا ثواب بھی ملے گا. حرم پاک حرم مدینہ میں بھیجیں گے, دیں گے تو وہاں کا بھی ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ کسی وکیل کے ذریعے سے, کسی ادارے کے ذریعے سے, کسی تنظیم کے ذریعے سے ادائیگی کروا رہے ہیں, تو اگر وہ جمعۃ المبارک والے دن رمضان المبارک میں یا حرم پاک و حرم مدینہ میں مستحق کے زکوٰۃ تک نہیں پہنچا تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا صدقے کی اس مقام پر ادائیگی کا یا اس دن میں ادائیگی کا. تو اب اس کے لیے چاہیے یہ کہ جبکہ معلوم ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے ذریعے دے رہے ہیں یا اور کسی ادارے کے ذریعے جو ہے وہ دے رہے ہیں, تو اتنا پہلے دیں ہم کہ وہ رمضان کے اندر اندر اصل تک پہنچ جائے, وہ اصل جو ہے وہ مستحق تک پہنچ جائے اور ہمارا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو لہٰذا اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے. یوں ہی اگر جو ہے وہ حرم پاک اور حرم مدینہ میں دے رہے ہیں تو وہ وہیں پر ہی اس کو مستحق تک پہنچا جائے. اگر وہاں دے رہے ہیں اور کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ اس کی ادائیگی جو ہے وہ اپنے ملک میں کر رہا ہے, تو پھر حرم پاک اور حرم مدینہ میں دیا جانے والا ثواب اس شخص کو حاصل نہیں ہوگا. ہاں, چونکہ اس شخص نے اپنی ملک سے جو ہے وہ نکال دیا, تو اس لیے اس نکالنے کے اوپر ضرور اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ماہ رمضان میں یا دیگر جگہوں کے اوپر بھی, اور خاص طور پر یہ تو ہے فضیلت والا معاملہ. دوسرا معاملہ آ جاتا ہے کہ جب زکوٰۃ مجھ پر فرض ہو گئی,
ٹھیک ہے,
اب میں اس سے تاخیر کرتا ہوں, یہ گناہ کی بات ہے, یہ گناہ کی بات ہے. اب میرے اوپر زکوٰۃ جو ہے فرض ہوئی یکم رمضان کو,
ٹھیک ہے,
اب میں یکم رمضان کو نکال کر میں نے کسی ادارے کو دے, اب ادارہ اگر اس کو پانچ رمضان کو ادا کر رہا ہے, دس رمضان کو ادا کر رہا ہے, یا پندرہ رمضان کو ادا کر رہا ہے, تو یہ اتنی جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا گناہگار میں بھی ہوں. کیونکہ ایک بات ہے, کامن سی بات ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کو دیں گے تو یقیناً اس کا ایک پروسیس ہوگا, ایک نظام ہوگا, وہ اس کے تحت ادا کرے گا اور چند دن لگیں گے. لہٰذا جب آپ کو کسی وکیل کے ذریعے سے, ادارے کے ذریعے سے زکوٰۃ ادا کروانی ہو تو اپنا سال پورا ہونے سے آپ کچھ ٹائم پہلے زکوٰۃ نکال کر اسے دے دیں, تاکہ وقت پر یا وقت سے پہلے ادا ہو جائے آپ کی زکوٰۃ, وقت سے لیٹ نہ ہو.
ٹھیک ہے,
یوں ہی صدقہ فطر ادا کرنا جو ہے وہ نماز عید سے پہلے جو ہے وہ سنت ہے, تو آپ کوشش کریں کہ آپ پہلے جو ہے وہ ادا کر دیں, رمضان میں بھی کچھ عرصہ پہلے ادا کر دیں کہ ایک تو عید سے پہلے بھی آپ کی ادائیگی ہو جائے گی, اور دوسرا یہ کہ رمضان تک, وہ رمضان میں وہ مستحق تک پہنچ جائے گا, تو آپ کو رمضان میں دیا جانے والا ثواب بھی
ملے گا انشاءاللہ. دعوت اسلامی کے حوالے سے بھی آپ کو معلومات ہیں کہ یہاں ادائیگی ہو جاتی ہے کچھ دنوں میں؟
دعوت اسلامی کے یعنی مجھے ٹائم پیریڈ تو نہیں معلوم, کیونکہ البتہ یہی کہ پروسیس ہوگا, یوں نہیں ہوگا کہ آپ آج دیں تو وہ یوں ہی جو ہے وہ آج ہی ادا ہو جائے, کوئی نہ کوئی ٹائم پیریڈ ہوگا, اتنی بڑی تنظیم اور تحریک ہے.
ٹھیک ہے,
اچھا, پھر کچھ اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے آتے ہیں تو وہ تو ڈائریکٹلی یہاں آتے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ جلدی پروسیس ہوتا ہوگا, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ یو کے میں جو ہے وہ اپنے ذمہ دار کو دیے, اب وہ کسی شہر میں تھے, وہاں سے پھر وہ بڑے ذمہ دار تک پہنچا, تو پورا جو ایک نظام اور سسٹم ہے تو اس میں وقت لگ سکتا ہے. تو یوں کوشش کریں کہ آپ جس وقت پہ دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے دیں, تاکہ اس وقت تک وہ چیز جو ہے وہ ادا
پہنچ جائے. جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا سوال یہ ہے کہ فطرے کی شرعی رقم کیا ہے اور اسے کس طریقے سے ادا کیا جائے, برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیں.
جی حضور, فطرے کی شرعی
فطرہ جو ہے وہ نصف سا جو ہے وہ گندم کا ہے, اور جو کھجور اور کشمش کا ایک سا ہے. سا کو اگر ہم گرام میں لے کر آئیں تو 1920 گرام جو ہے وہ نصف سا بنتا ہے, اور اس کا ڈبل کر لیں تو یہ ایک سا کی مقدار بنتی ہے. تو یہ فطرے کی جو ہے وہ مقدار ہے, ان میں سے آپ کسی بھی مقدار سے صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا صدقہ فطر ادا کریں, بھائی اگر آپ چاول کھاتے ہیں تو چاول کا صدقہ فطر ادا کریں, اگر کوئی ہو سکتا ہے برگر پیزا کھاتا رہتا ہو تو وہ بولے بھائی اس کے حساب سے صدقہ فطر ادا کریں, تو ایسا نہیں ہے. صدقہ فطر ان چار چیزوں سے ادا کیا جاتا ہے. ہاں, ان چار چیزوں کی مقدار ہے, اب آپ پیسوں سے بھی ادا کر سکتے ہیں. یوں ہی مثال کے طور پہ ہمارے ہاں جیسے گندم کا جو ہے وہ صدقہ فطر اس دفعہ 100 روپے ہے, تو اب 100 روپے ادا کر دیں, یا 100 روپے کا آپ کھانا لے کر جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ ادا کر دیں, اس کو اس کا مالک بنا دیں, تو دیگر چیزوں سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے, لیکن مقداریں جو ہے وہ یہی رہیں گی, یا تو گندم والی مقدار ہوگی یا پھر جو کشمش والی مقدار ہوگی, تو اس چیز کو ادا کرتے ہوئے صدقہ فطر ادا کیا جائے.
ٹھیک ہے, گندم کے حساب سے پاکستان میں کم از کم 100 روپے,
کم از کم جو ہے وہ 100 روپے.
ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے.
دانت میں سے خون وغیرہ نکلتا ہے اور اتنا خون ہو کہ اس سے ذائقہ بھی محس ہو, تو اس صورت میں روزے کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟
اگر خون نکلا اور منہ میں ہی تھا اور اس نے تھوک دیا حلق سے نیچے نہ اترنے دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن اگر جو ہے وہ حلق سے نیچے چلا گیا اور ذائقہ بھی محسوس ہوا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے, اور میسیجز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں. یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر نابالغ پہلی صف میں کھڑا ہو تو کیا اس سے پیچھے والوں کی نماز ہو جائے گی؟
جی ہاں, نماز تو اس کی ان کے پیچھے بھی صف میں کھڑے ہونے والوں کی ہو جائے گی, بلکہ نابالغ اگر جو ہے وہ سمجھدار ہے, نماز باقاعدہ ادا کرتا ہے اور وہ صف میں کھڑا ہو گیا ہے, تو اسے پیچھے کھینچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ نماز میں سے ہی بچے کا کندھا پکڑ کر اسے پچھلی صف میں لے آتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ بہرحال بچے کی نماز بھی نماز ہے, وہ عبادت میں مصروف ہے, تو اسے عبادت کرنے دی جائے. تو اب اگر ہاں, اگر ایسا بچہ ہے کہ جو نابالغ ہے اور وہ اچھل کود ہی کر رہا ہے, ادھر ادھر ہی دیکھ رہا ہے, نماز پڑھ ہی نہیں رہا, تو اسے احسن انداز کے اندر جو ہے وہ پیچھے کیا جا سکتا ہے, کہ اس کا صف میں موجود رہنا وہ قطع صف کا باعث ہوگا, کہ گویا کہ وہ جگہ صف میں جو ہے وہ خلا شمار کی جائے گی, کیونکہ وہاں پر نماز ہی نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے وہ ایسا بچہ سمجھدار ہے جو آگے جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ نماز بھی سمجھتا ہے, تو اس کے پیچھے بھی اگر لوگوں نے نماز پڑھ لی تو نماز میں حرج نہیں ہے. بلکہ جو نابالغ بچہ ایسا ہے جو کہ ادھر ادھر دیکھ بھی رہا ہے, وہ بھی اگر اگلی صف میں ہے تو قطع صف کا باعث تو ضرور ہوگا, لیکن بہرحال پھر بھی پچھلے صف والوں کی نماز ادا ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو راستے میں کچھ پیسے ملے اور اس نے اس نیت سے اٹھائے کہ مسجد وغیرہ میں دے دوں گا, تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ اٹھانے والا مسافر ہے, مالک کا پتہ نہیں.
دیکھیں, اولاً تو پیسے ملیں تو اس نیت سے ہرگز نہ اٹھائے جائیں کہ مسجد مدرسے میں دوں گا, بلکہ اس نیت سے اٹھایا جائے کہ حکم شرعی پر عمل کروں گا یا یہ کہ مالک تک پہنچاؤں گا. دو نیتیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. حکم شرعی کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے آپ مالک تک پہنچائیں گے, مالک کی تلاش کریں گے, اور مالک کی تلاش کے لیے یہی ہے کہ اعلان کریں, تشہیر کریں, اناؤنسمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کسی جگہ پر آپ کچھ لکھ کر بھی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو مختلف ذرائع جو ہے وہ فی زمانہ ممکن ہیں. تو اولاً اعلان کریں, اعلان کرنے کے بعد وہ چیز اپنے پاس اس وقت تک سنبھال کر رکھیں کہ اب جب آپ کو غالب گمان ہو جائے کہ اب اس چیز کو اس کا مالک تلاش نہیں کرتا ہوگا, جب یہ غالب گمان ہو جائے تو اب آپ اسے صدقہ کر دیں.
ٹھیک ہے,
اب جو صدقہ ہوگا تو وہ آپ مسجد میں بھی کر سکتے ہیں, مدرسے میں بھی کر سکتے ہیں, کسی مستحق کو بھی ادا کر سکتے ہیں. تو یہ صدقے کی صورت ہوگی. لیکن فوراً ہی اٹھا کر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسجد میں دے دیتے ہیں, مدرسے میں دے دیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. پہلے اعلان ہے تاکہ مالک تک پہنچا جائے, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک وقت مقررہ کے بعد جبکہ غالب گمان ہو گیا پھر آپ صدقہ کریں گے. اور یہ غالب گمان مختلف چیزوں سے متعلق مختلف ہوگا. ایک روپے سکہ پڑا ہوا ملا تو بہت جلدی غالب گمان ہو جائے گا, اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوا اعلان کے بعد. اور اگر جو ہے وہ کسی کا سونے کا سیٹ ہی پورا جو ہے وہ پڑا ہوا کہیں سے مل گیا تو اب اس کا غالب گمان کافی دیر سے ہوگا کہ نہیں وہ اب تک تلاش کرتا ہوگا, اس کی تلاش میں موجود ہوگا. تو ہر چیز کے اعتبار سے مختلف ہوگا.
ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے.
مفتی صاحب یہ بتائیے کہ 10 دن کا احتکاف میں یہ احتکاف باہر نکلتے ہیں تو کیا ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کا گناہ کیا ہے؟
مسجد اور فنائے مسجد کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تو بالکل احتکاف ٹوٹ جائے گا, اور بلا عذر شرعی احتکاف توڑنا ناجائز و گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان والو اپنے اعمال باطل نہ کرو. تو بلا عذر شرعی کسی بھی عمل کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو اگر کسی سے ایسا ہوا بلا عذر شرعی تو وہ گناہگار بھی ہوا, اس پر لازم ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے, اور فقط توبہ ہی نہیں بلکہ قضا بھی اس اعتکاف کی اسے کرنی ہوگی کہ کسی بھی دن, چاہے رمضان کے دن باقی ہیں تو ان میں سے کسی دن, ورنہ پھر رمضان مبارک کے بعد کسی دن, اعتکاف کی جو قضا ہوتی ہے وہ فقط ایک دن کی قضا ہوتی ہے.
ٹھیک ہے جی. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پٹاخے نکالے جا سکتے ہیں, دباتے ہیں, چٹکتے ہیں؟
انگلیوں کو چٹکانا جو ہے وہ جائز ہے, البتہ نماز کے انتظار میں یا نماز میں ان کو چٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز اور گناہ ہے.
ٹھیک ہے, نماز کے اندر تو
نماز میں اگر ایسا کریں گے تو نماز ہی واجب الاعادہ ہوگی, اگر جان بوجھ کر کس نے
دوبارہ پڑھنی ہو. ٹھیک ہے جی, ایک کال چلائیے گا.
میرا نام محمد شہروز اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے, اگر کسی بڑے نے کچھ بنایا ہو تو اگر اس نے چکھ لیا ہو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟
شاید کھانے کا ہے,
کھانا کچھ بنایا اور چکھ لیا.
جی جی,
چکھنا دیکھیں دو اعتبار سے, ایک ہمارے ہاں چکھنا ہے کہ دو چار نوالے کھا کر جو ہے وہ چکھا جاتا ہے, اس سے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا. اور ایک یہ ہے کہ فقط زبان پر لگا کر اس کا ٹیسٹ چکا اور پھر اسے تھوک دیا, حلق سے نیچے اترنے نہیں دیا, تو ایسا چکنا بلا عذر جو ہے وہ مکروہ ہے, اس کی بھی اجازت
بلا عذر
ہے. بلا عذر اگر عذر ہے کہ مثال کے طور پہ کسی جو ہے وہ عورت کا شوہر ظالم ہے اور اب نمک کی کمی بیشی پر, نمک مرچ کی کمی بیشی پر وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے یا اسے جو ہے وہ ڈانٹتا ہے, اس بنیاد پر اگر جو ہے وہ چکتی ہے تو اس کو اجازت ہے, لیکن وہ بھی اس وقت جبکہ کوئی اور چکر دینے والا نہ ہو. اگر کوئی اور ایسا شخص موجود ہے, بچہ ہے مثلاً, اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے, اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا, وہ چکر بتا سکتا ہے, یا اور کوئی ایسا گھر میں شخص ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ عذر کی بنیاد پر روزہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے تو وہ چکر دے سکتی ہے, تو اس سے چیک کروائے. کوئی نہ ہو تو پھر عورت چکھ سکتی ہے, لیکن وہی کہ حلق سے نیچے نہ اترنے دے, زبان کی نوک پر چکھے اور پھر اچھے طریقے سے کلی کر کے تمام جو بھی اس کا ٹیسٹ ہے اس کو تھوک دے.
ٹھیک ہے جی. حضرت سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ قضاء عمری کا درست طریقہ کیا ہے؟
قضاء نماز کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ قضاء نماز, قضاء عمری کے اندر اولاً تو آپ نمازوں کی کاؤنٹنگ کر لیں کہ آپ پر کتنی نمازیں قضاء بطور قضاء لازم ہیں, فجر کی کتنی باقی ہیں, ظہر کی کتنی, عصر کی کتنی, مغرب کی کتنی اور عشاء کی کتنی. اب اس میں ہو سکتا ہے کہ فکس اماؤنٹ, فکس تعداد جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ یاد نہ رہے, تو غالب گمان کر لیں کہ کتنی ہوں گی میرے اوپر, تو اتنی نمازیں جو ہے وہ ادا کرنا شروع کرے, اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ پانچوں نمازیں پڑھے فجر ظہر عصر مغرب عشاء، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے فقط فجر پڑھ لے، کہ مثال کے طور پہ کسی پر 2000 فجر ہیں تو پہلے فجر ادا کر لے، جب فجر پوری ہو جائے پھر ظہر ادا کر لے، پھر ظہر ہو جائے پھر عصر ادا کر لے، یوں بھی کر سکتے ہیں. اور قضا نمازیں ہوں، بہت ساری نمازیں جو ہے وہ ذمے میں قضا ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سنت غیر موقعہ اور نوافل کی جگہ کے اوپر قضا نمازیں ہی ادا کرے تاکہ جلد از جلد اس کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں. یوں ہی قضا نمازیں بہت زیادہ ہیں تو اس میں تخفیف بھی بیان کی گئی کہ فرض کی آخری دو رکعتوں کے اندر 3 بار سبحان اللہ فقط جو ہے وہ قیام کی حالت کے اندر کہے، یوں ہی تمام رکعتوں کے اندر رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم فقط 1 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سجدے کے اندر سبحان ربی العلیٰ کی تسبیح 1 مرتبہ پڑھے، اور التحیات کے اندر درود ابراہیمی کی جگہ فقط اللہم صلی علی محمد جو ہے وہ کہہ لے، اور پھر سلام پھیر دے تو مکمل درود ابراہیمی، یا دعا نہ بھی پڑھے تو بھی یوں نماز اس کی ادا ہو جائے گی. تو ان باتوں کو خیال کرتے ہوئے، ان رعایات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اپنی قضا نمازیں ادا کریں. یوں ہی ماہ مبارک جو ہے وہ جاری ہے، اس میں لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، تو جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ پہلے اپنی قضا نمازیں جو ہے وہ ادا کریں، کیونکہ بہرحال قضا کے اوپر پکڑ ہوگی، اس پر پوچھ گچھ ہوگی، تو ہمیں پہلے اس کی ادائیگی کرنی.
ٹھیک ہے جی. دو سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو صدقہ فطر کی مقداریں بتائی ہیں 100 روپیہ 240 1600، کیا سب کے حساب سے دینا یا کوئی ایک مقرر کر کے اس کے حساب سے دے دیا جائے؟
اس میں جو ہے وہ مرضی ہے کہ آپ چاہیں جو ہے وہ ایک سے ادا کر دیں، چاہے دوسرے سے، چاہے تیسرے سے ادا کر دیں، جس سے بھی چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں. یوں ہی یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک گھر کے اندر جو ہے وہ سب کا ایک ہی سے ادا کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنا جو ہے وہ کھجور اور کشمش والے سے ادا کر دے، بچوں کا جو ہے وہ گندم والے سے ادا کر دے، تو اس میں جو ہے وہ اختیار ہے، کسی ایک سے بھی ادا کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے. جو بچہ پیٹ میں ہو تو کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟
جب تک پیدا نہیں ہوا اس وقت تک اس کا صدقہ فطر نہیں.
ٹھیک ہے. صبح صادق سے پہلے یکم شوال کی پیدا ہو جائے تو دے دیا جائے گا. جی ایک کال چلائیے.
جی ایک سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے. جی کل ہماری روانگی یہاں سے باب المدینہ سے جدہ شریف عمرے کے لیے، تو ہم یہاں سے جو روانہ ہوں گے تو افطار تو راستے میں ہوگی، تو افطار کے کیا طریقے کار ہوگا، کیسے معلوم ہوگا ہمیں کہ افطار کا وقت ہو گیا ہے؟
پلین میں ہوں گے تو کیا کریں؟
غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو آپ افطار کر لیں گے. اب غروب آفتاب کا یقین جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ تو جب اندھیرا چھا جائے گا تو آپ کو جو ہے وہ اس بات کا یقین ہو جائے گا، غالب گمان ہو جائے گا کہ ہو گیا ہے. تو اب نیچے زمین کے اوپر جو ہے وہ سورج جلدی ڈوب جاتا ہے، لیکن جو جتنا بلندی پر جاتا جاتا ہے سورج اس کے لیے دیر سے ڈوبتا ہے. تو جب بلندی پر ہوں گے تو سورج جو ہے وہ دیر سے جو ہے وہ ڈوبے گا، اور اس کا اندازہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت افطار کے وقت جو ہے وہ کہاں پر ہوں گے، کس ملک کے اوپر سے پرواز کر رہے ہوں گے، اس ملک کا جو ہے وہ آپ ٹائم غروب کا دیکھ لیں، لیکن اس کے مطابق افطار نہ کریں، بلکہ اس کے بعد پھر آپ باہر کی طرف نظر رکھیں کہ جب آپ کو جو ہے وہ باہر جو ہے وہ نظر یہ آئے کہ ہاں غروب آفتاب ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، تو پھر آپ جو ہے وہ افطار کریں.
اچھا بعد اب پلین والے اعلان کر دیتے ہیں تو کیا اس اعلان کا اعتبار کر لیا جائے یا دیکھا جائے باہر؟
نہیں دیکھا ہی جائے. ممکن ہے کہ پلین والے جو ہے وہ نیچے جس ملک سے گزر رہے ہیں اس ملک کے اعتبار سے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اور باہر جو ہے وہ دیکھیں تو سورج چمک رہا ہو اوپر بلندی والوں کے لیے. تو جب تک بلندی والوں کے لیے غروب نہیں ہوگا ان کو جو ہے وہ افطار کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے حضور. جس شخص کا رمضان المبارک میں ہی انتقال ہو گیا تو کیا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟
نہیں، جو شخص انتقال کر گیا تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے گا.
نا محمد اکرام اتاری، میں باب المدینہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی بیمار ہے جو پچھلے 10 سال سے بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ پا رہا، اور مزید بھی آگے کچھ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ پائے گا یا نہیں، اس صورت میں وہ کیا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے.
بیماری دیکھیں 2 طرح کی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک شخص بڑھاپے کی وجہ سے عمر کے اس حصے کو پہنچ گیا ہے کہ اس کے اندر اب روزہ رکھنے کی سکت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، کہ وہ نہ ہی سردی میں روزے رکھ سکتا ہے، نہ ہی گرمی میں، نہ لگاتار رکھ سکتا ہے، نہ ہی چھوڑ کر رکھ سکتا ہے. تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے کہ اسے آئندہ بھی امید نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. تو بڑھاپا چونکہ ایسی چیز ہے کہ جو کہ جانے والی نہیں ہے، تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، اپنے ہر ایک روزے کا ایک فدیہ، ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کر دے. اور جو شیخ فانی نہیں ہے، کسی اور بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ ان روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، کینسر ہے یا اور دیگر جو ہے وہ بیماریاں ہیں، لیکن وہ شخص بوڑھا نہیں ہے، شیخ فانی نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بیماری اس سے جدا ہو جائے تو وہ بالکل جو ہے وہ سیٹ ہے اور وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے فدیے کی اجازت نہیں ہے. اگرچہ وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو شریعت مطہرہ اسے روزہ رکھنے کا پابند نہیں کرتی، اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے عذر کی بنیاد پر، لیکن وہ انتظار ہی کرے گا کہ جب میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو میں روزے کی قضا کروں گا.
ٹھیک ہے،
اب اگر صحتیاب ہو جائے تو اپنے پچھلے سارے روزوں کی قضا کرے گا، اور اگر صحتیاب نہیں ہوتا تو پھر دو صورتیں ہوں گی، یا تو اسی بیماری کے اندر بڑھاپے کے اس اسٹیج کو پہنچ جائے گا جس کو ہم نے ابھی بیان کیا، تو پھر پچھلے بھی سارے تمام روزوں کا فدیہ ادا کرے گا، یا یہ کہ بڑھاپے کے اس اسٹیج پر پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ وقت موت قریب آ جائے گا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ اپنے روزوں کے فدیے کی وصیت کرے،
وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا فدیہ ادا
جی، تو پھر اس کی وصیت جو ہے وہ اس کے تہائی مال میں سے پوری کی جائے گی اور اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے.
ٹھیک ہے جی. حضور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پرچون کی دکان ہے میری، تو مجھے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے؟
پرچون کی دکان میں جو مال موجود ہے، چونکہ وہ سارا مال تجارت ہے بیچنے کے لیے ہے، تو اس کا حساب لگائے اور اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرے. اب دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ جس ریٹ کے اوپر اس نے خریدا ہے اور ایک یہ کہ جس ریٹ پر اس نے بیچنا ہے.
ٹھیک ہے،
تو جس ریٹ پر اس نے بیچنا ہے اس کے اوپر وہ حساب لگا کر زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا. مثال کے طور پہ خریداری کے حساب سے تو اس نے 50,000 کا جو ہے وہ مال خریدا،
صحیح،
لیکن ابھی بیچنے کے اعتبار سے اگر ویلیو لگوائی جائے اس مال کی تو 70,000 کا مال ہے، تو 70,000 کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ ادا کرے گا.
ٹھیک ہے،
اب ایک ایک آئٹم جو ہے وہ دکان کے اندر گننا کاؤنٹنگ کرنا یہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ عمومی طور پر جیسے ہمارے ہاں جو ٹیکس ایئر چلتا ہے وہ جون جولائی کے حساب سے جو ہے وہ چلتا ہے، تو بڑی کمپنیاں یا دکاندار اپنا جو ہے وہ اسی حساب سے جو ہے وہ حساب کتاب سالانہ بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے زکوٰۃ کے حساب سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ سال کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کیلکولیشن کر لیجئے، اور اگر وہ ممکن نہ ہو تو پھر غالب گمان کر لیجئے کہ مثال کے طور پہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہاں اتنا مال ہوگا، تو غالب گمان کے مطابق زیادہ ہی زکوٰۃ نکال دیں، کم نہ نکالیں. آپ کے ذہن میں یہ بن رہا ہے کہ بھئی یہ جو ہے وہ 65,000 کا احتیاطاً آپ 70,000 کی زکوٰۃ نکال دیں، تو یہ زیادہ نکل جائے گا تو وہ صدقہ ہوگا، اور صدقہ یقیناً جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر بنتی 70 ہو اور آپ 65 ادا کریں تو 5 ادا نہ کرنے کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے، تو اس بات کا خیال رکھیں،
یا پھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں سارا سب،
یا پھر کیلکولیٹ کریں.
ٹھیک ہے، بلکہ آج کل تو جو بڑے اسٹورز ہیں ان کا تو سافٹ ویئر بنا ہوتا ہے اور ٹوٹل سامان کی اس میں آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو تو مشکل بھی نہیں ہوتا کہ کتنا کرنا ہے، تو کیلکولیٹ شدہ ہی ہوتا ہے، تو اس کو تو آسانی سے حساب لگایا جا سکتا ہے. جی ایک کال چلائیے.
کیا بے نماز کو زکات دی جا سکتی ہے؟
جی بے نماز کو زکات دی جا سکتی ہے.
بے نمازی اگر مستحق زکات ہے تو زکات تو اسے بھی دی جا سکتی ہے، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ اپنی زکات مستحقین میں سے ان کو دیں جو کہ نیک لوگ ہیں. تو فرمایا کہ تمہارا کھانا جو ہے وہ نیک بندہ کھائے، متقی شخص جو ہے وہ کھائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مستحق آپ زکات دیں تو مستحق زکات ہو. اب مستحق زکات تو بہت سارے ہیں، اب ان میں کس کو دینا افضل ہے؟ تو اس میں نیک جو ہے وہ شخص کو زکات ادا کی جائے.
ٹھیک ہے جی. روزے کی حالت میں کریم یا خوشبو لگائی جا سکتی ہے؟ روزہ تو نہیں ٹوٹتا.
جی ہاں، کریم یا خوشبو جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، چہرے پر بھی کریم لگا سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں البتہ ہونٹوں پر جو ہے وہ کریم لگانا، کہ اب وہ ہونٹ جو ہے وہ اس پر زبان جو ہے وہ پھیرنے کی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب وہ اندر جو ہے وہ اس کا ذائقہ جانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے، تو ہونٹوں پر لگانے سے بچنا چاہیے.
ٹھیک ہے جی. ایک کال چلائیے.
جی مفتی صاحب، سے میرا یہ سوال تھا کہ روزے کی حالت میں اگر سمندر میں نہائیں، پانی جیسے کہ نمکین ہوتا ہے، تو کیا کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا؟
جی سمندر میں نہائیں، اسی طرح گرمی ہے تو تالاب میں یا نہر میں ڈبکیاں لگائیں، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے؟
لیکن نہانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ یہ کہ چونکہ پانی جو ہے وہ منہ کے اندر بھی جو ہے وہ جاتا ہے، کلی وغیرہ بندہ جو ہے وہ کرے، تو اب اگر سمندر سے وضو کرے گا تو سمندر سے جب وضو کے اندر کلی کرے گا تو اب اس پانی کی جو ہے وہ تری کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتی ہے، اور کلی کرنے میں جو کلی کی اور پھر پانی تھوک دیا، اب اس کے بعد جو کچھ تری باقی رہی تو وہ معاف ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو اب وہ عام پانی سے وضو کرے یا سمندر کے پانی سے وضو کرے، دونوں صورتوں کے اندر بہرحال وہ جو کلی کے بعد منہ میں بچ جانے والی تری ہے، وہ اگرچہ سمندر کے پانی کی بھی ہو، اس کے جو ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کر نیچے حلق سے نیچے اترنے کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر غلطی کی وجہ سے باقاعدہ پورا پانی ہی جو ہے وہ اندر چلا گیا، تو پھر بہرحال روزہ ٹوٹ جائے گا، وہ چاہے سمندر کا پانی ہو یا عام پانی۔
ٹھیک ہے، سمندر سے ویسے کلی کرے گا کون؟ بہت زیادہ ہی
وضو اگر دیکھیں کرنے بیٹھے گا تو پھر وضو اگر کوئی جو ہے وہ سمندر پر بیٹھ کر کرے گا تو پھر، یا ویسے عام گھر کے اندر بھی بورنگ ہے اور کھارا پانی ہے تو اب وہ بھی جو ہے وہ کھارا پانی آ رہا ہے، اب اگر اس میں وضو کرتا ہے تو پھر کلی تو بہرحال کرنی پڑے گی کہ وضو کی سنت موقع ہے۔
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلا دیجیے گا۔
جس کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا کیا وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے؟
پہلے بھی کال آئی تھی اس طرح کی۔
جی ہاں، اعتکاف میں تو وہ بیٹھ سکتا ہے، قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، قرآن کریم اعتکاف میں بیٹھ کر پڑھنا سیکھے، ورنہ جو صورتیں اسے پڑھنا آتی ہیں وہی صورتیں پڑھے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے قرآن کریم مکمل پڑھنا آتا ہو یہ ضروری نہیں۔
ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ فطرہ کن لوگوں پر فرض ہے؟
فطرہ غنی پر لازم ہے۔ غنی یعنی وہ شخص جو کہ صاحب نصاب ہو، کہ اس کی ملکیت میں حاجت اصلیہ سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ غنی ہے، اور اس کے اوپر اپنا بھی فطرہ لازم ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا بھی فطرہ اس شخص کے اوپر لازم ہے، تو یہ اپنا بھی ادا کرے گا، اپنی نابالغ اولاد کا بھی جو ہے وہ ادا کرے گا، تو جو غنی ہے اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے جی، مہمانوں کے جانے کے بعد کیا گھر میں جھاڑو لگایا جا سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟
لگایا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔
سے بات کر رہا ہوں، محمد افضل۔ میرے پاس 3.5 تولے سونا ہے اور مالیت کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے؟
3.5 تولے سونا اور مالیت کچھ،
فقط 3.5 تولے ہی سونا ہے، اس کے علاوہ پیسہ، چاندی، مال تجارت، پرائز بانڈ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر زکات لازم نہیں ہوگی۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ بندے کے پاس اضافی پیچھے 2-4 روپے تو ہوتے ہی ہیں، تو جب وہ ساتھ میں موجود ہوں گے تو اب لازمی سی بات ہے 3.5 تولہ سونے کے ساتھ اگر کچھ بھی پیسہ ہوگا تو یہ دونوں مل کر، 1 روپیہ بھی ہو تو یہ دونوں مل کر نصاب کی مقدار کو پہنچتے ہیں، اور جب نصاب کی مقدار کو، چاندی کی نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر زکات لازم ہوگی۔
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔
میرا نام فیصل ہے، بڑے والا سے بات کر رہا ہوں۔ مسجد میں نہا سکتا ہے؟ اس کا آپ کی صورت
یہ مسجد میں نہانا جائز ہے؟
اگر فنائے مسجد میں غسل خانہ ہو اور غسل خانے تک جانے کا راستہ بھی فنائے مسجد سے ہی ہو،
ٹھیک ہے،
تو یا مسجد سے ہو تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نہا سکتا ہے۔ اگر فنائے مسجد سے باہر ہے غسل خانہ، یا غسل خانہ تو فنائے مسجد میں لیکن درمیان کا راستہ جو ہے وہ خارج مسجد ہے، تو پھر بلا عذر شرعی جو ہے وہ نہیں نہا سکتا، پھر غسل فرض ہوگا تو ہی نہا سکتا ہے ورنہ نہیں۔
ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص غریب ہے اور اس کے انتقال کے بعد اس کے گھر والے اس کے روزے کا فدیہ بھی ادا نہ کر سکیں تو اب کیا صورت بنائی جائے؟
پھر یہ کہ استغفار کریں، بلکہ جو ویسے بھی غریب ہے، زندہ بھی ہے اور شیخ فانی ہے، فدیہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو وہ فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں استغفار کرے کثرت سے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ جو روزے کے جو فرض والا معاملہ ہے وہ معاف فرما دے۔
اگر تھوڑی بہت رقم ہے اور میسر ہو تو ہیلا بھی کریں،
یعنی یہ ضروری نہیں کہ آپ ٹوٹل ہی جو ہے وہ ادا کریں۔ مثال کے طور پہ کسی کے پوری زندگی کے روزوں کا فدیہ بن رہا ہے جناب 1 کروڑ روپے، تو اب 1 کروڑ روپے ہی ضروری نہیں، اب اگر کسی کے پاس 50,000 روپے بھی ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی ادائیگی ہو سکتی ہے شرعی ہیلے کے ذریعے سے، اب اس کا ایک مخصوص طریقہ کار ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ دعوت اسلامی سے رابطہ کر لیجئے، یا اور جو ہے وہ کسی سنی عالم دین سے کہ جو آپ کو اس کا طریقہ بتا اور سمجھا دے۔
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے۔
میں عبد الماجد بات کر رہا ہوں، خانپور کٹورا ضلع رحیم یار خان سے۔ میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، کیا روزے کی حالت میں ہم سر پر مہندی یا ہیئر کلر کا استعمال کر سکتے ہیں؟
جی حضور،
مہندی تو لگا سکتے ہیں، یوں ہیئر کلر بھی بالوں پر لگا سکتے ہیں، البتہ مہندی ہو یا ہیئر کلر دونوں میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ بلیک نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
کہ بلیک لگانا جائز نہیں ہے، یوں ہی ایسا ڈارک براؤن بھی نہ ہو کہ جو دور سے دیکھنے میں بلیک نظر آئے، تو اس بات کا خیال رکھیں، اور یہ نہ صرف روزے میں بلکہ عام حالت کے اندر بھی یہی حکم ہے کلر لگانے کا یا جو ہے وہ مہندی لگانے کا، باقی روزے کے اندر جو ہے مہندی لگانے سے یا کلر لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ٹھیک ہے جی، کال چلائیے۔
میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں غرارہ کر سکتے ہیں؟
غرارہ
روزے کی حالت میں غرغرہ کرنا جو ہے وہ منع ہے، ویسے جو ہے وہ وضو کے اندر غرغرہ کیا جاتا ہے لیکن روزے کے اندر منع ہے، کہ حلق سے نیچے جو ہے وہ پانی اترنے کا اندیشہ ہے، تو روزے کی حالت میں غرغرہ ہرگز نہ کیا جائے۔
ٹھیک ہے، اگر بھول گئے جیسے شروع کے روزوں میں عادت تو پڑی ہوئی ہے، شروع کے روزوں میں کر لیا غلطی سے بھول کر،
اگر حلق سے نیچے جو ہے وہ اترے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، پانی
اندر بھی کیا گا تو،
جبکہ اسے روزہ دار ہونا اس وقت یاد ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ میں جگر کا مریض ہوں، روزے نہیں رکھ سکتا دھوپ میں گرمی میں. میں نے پوچھنا چاہتا تھا کہ پوچھوں کہ کیا اس میں کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا کیا؟ آپ کو
دھوپ میں روزے نہیں رکھ سکتا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے. گرمی میں نہیں رکھ سکتے، گرمی کے موسم میں نہیں رکھ سکتے، تو آپ رمضان گرمی میں جب آ رہا ہے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. آپ پھر ان روزوں کی قضا جو ہے وہ سردی کے ایام میں کریں. اگر سردی میں بھی نہیں کر سکتے، گرمی میں بھی نہیں کر سکتے، تو پھر صحت یاب ہونے کا انتظار کریں. جب اپنے اندر طاقت پائیں کہ رکھ سکتے ہیں تو پھر ان روزوں کی قضا بہرحال کرنی ہوگی.
ٹھیک ہے. سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹا جس کی عمر 10 سال ہے، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ اور اگر اس پر روزہ فرض نہیں تو کیا وہ اپنے روزے اپنی ماں کو دے سکتا ہے؟ روزہ وہ رکھے اور ماں کو دے دے.
روزہ فرض تو نہیں، یہ نابالغ بچہ ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہی 12 سال سے ہوتا ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض تو نہیں ہے. البتہ فرمایا کہ اسے روزہ رکھوایا جائے. 10 سال کی عمر میں ایسا بچہ جسمانی اعتبار سے روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس سے روزہ رکھوایا جائے. اب وہ جب روزہ رکھے گا تو وہ اس کا ثواب تو اپنی ماں کو دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں پر جو روزہ فرض ہے اس کی جگہ پر بچے کا روزہ کفایت کر جائے، یوں نہیں ہو سکتا. ماں پر جو روزہ فرض ہے وہ ماں کو ہی رکھنا ہوگا.
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائیے مزید.
یہ ارشاد فرمایا کہ جیسے رمضان شریف میں دن میں مغرب سے پہلے ختم شریف کا فاتحہ ہو سکتا ہے کھانا میں کہ نہیں؟
جی، مغرب کی نماز سے پہلے ختم شریف پڑھنا
یہاں بالکل ہو سکتا ہے. افطاری کا سامان ہے تو اس کے اوپر آپ روزہ نہیں جو ہے وہ ختم شریف جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی ایک بزرگ کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تمام بزرگوں کو بھی، تمام مرحومین کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں.
کھانا وہ نماز کے بعد ہی ہوگا، یعنی اذان کے بعد ہی. جی، کال چلائیے.
میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں میری بیگم کے پاس تقریباً 40 تولہ سے زائد جو زیور موجود ہے، کیا اس پر زکوٰۃ ایک بار دینا واجب ہے یا ہر سال دینا واجب ہے؟
دیں گے ہر سال.
زکوٰۃ ہر سال لازم ہے، تو زکوٰۃ ہر سال ادا کی جائے گی. یوں نہیں ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی تو اب بس چھٹی ہو گئی. نہیں، جب تک آپ کے پاس نصاب کی مقدار میں مال موجود ہے تو ہر سال اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی.
ٹھیک ہے. بہن ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں، 7 بیٹیاں ہیں، سگی بہن ہے، تو کیا ان کو فطرہ دیا جا سکتا؟
اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں کہ ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد مال نہیں ہے تو بالکل انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جبکہ وہ سید اور ہاشمی بھی نہ ہوں. ہاں، اب اگر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بہن کے پاس پیسہ کوئی نہ کوئی زیور ہے، بس اوقات جو ہے وہ ماؤں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے،
چوڑی کوئی اس طرح کی،
تو اب انہیں تو نہیں دے سکتے، لیکن ان جو 7 بیٹیاں ان میں سے اگر بیٹیوں کے پاس اس طرح کا کوئی مال نہیں ہے تو انہیں دے سکتے ہیں.
وہ نابالغ ہیں بھلے.
اگر وہ نابالغ ہیں تو پھر ان کے باپ کو دیکھا جائے گا کہ ان کا باپ جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ ہے. یعنی اگر ان کا باپ مستحق زکوٰۃ ہے تو پھر ان کی نابالغ اولاد کو بھی ادا فطرہ یا جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ویسے اگر یہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ وہ تھوڑا وہ زیور ماں نے دے دیا، اب بظاہر تو وہ شرعی فقیر نہیں ہے لیکن ہیں غریب، اتنی زیادہ اولاد ہے،
جی
اب کیا کریں؟ رشتہ داروں کو کیا کرنا چاہیے؟
رشتہ دار دیکھیں، اب زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، البتہ نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے ان کی مدد کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے.
اور یہ کہ عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے ہی افراد، یعنی اگر عورت مستحق نہیں ہے تو ساری بیٹیاں بھی مستحق نہیں ہیں، ایسا نہیں. ایسا ہوگا تو پھر وہ تقریباً جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ صاحب ثروت لوگ ہی ہوں گے. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماں نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوتے ہیں بچیوں کی شادیوں کے، لیکن بچیاں بہرحال ان کے پاس کوئی اس طرح کا مال نہیں ہوتا، تو پھر بچیاں بالغ ہیں تو بچیوں میں سے کسی ایک کی ملک کر دیں. اب وہ لینے کے بعد بھلے اپنی ماں کے پاس ہی جو ہے وہ رکھوا دے اور ماں دوبارہ جو ہے وہ اس پیسے کو جو ہے وہ اپنی دیگر بچیوں کی شادیوں کے لیے جو ہے وہ محفوظ کر لے یا رکھ لے، تو پھر اس میں حرج نہیں.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سلسلہ آپ نے لہٰذا فرمایا، الحمدللہ کثیر سوالات سلسلے کا حصہ رہے، بہت سارے جوابات مفتی صاحب نے عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں کو یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں درست انداز سے دین متین کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدنی چینل کے سلسلے دیکھنے، دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی. لے